بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہے عباس سید، اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمایا۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہے۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں، اسی طرح ہماری ویب سائٹ پر آپ تازہ ترین خبروں کے علاوہ سار ٹی وی کے تمام پروگرام بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے اردو .سحر ٹی وی .ir۔ اور سامعین اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفسیر. سب سے پہلے آپ سنیں گے عالمی خبریں. عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسلام پلس. اور سامعین دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کے ایوان صدر میں فلسطینی عوام کی اسلامی انقلاب کی حامی کمیٹی نے یوم نکبہ کو فلسطین کے مظلوم اور نہتے عوام کے خلاف غاصب سین حکومت کے وحشیانہ جرائم کی یادآوری کا دن قرار دیا ہے. فلسطینی وزارت خارجہ, مزاحمتی تنظیموں اور صحافیوں کی عالمی تنظیم الجزیرہ کی فلسطینی رپورٹر ابو عقلہ کے جنازے پر صہیونی فوجیوں کے حملے کی مذمت کی ہے. روس کے وزیر خارجہ نے کہا کہ یورپی یونین عالمی سطح پر جارے اتحاد کی حیثیت سے کردار ادا کر رہا ہے. اور شام کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ دہشت گرد گروہ اور مغربی ایجنٹ امریکی مدد سے شام کے اقتصادی وسائل لوٹ رہے ہیں. ہندوستان میں حزب اختلاف کانگریس پارٹی نے ملک کی معیشت کو انتہائی تشویشناک قرار دیا ہے. اور امریکہ میں ہونے والے معاف کیجیے امریکہ میں شدید طوفان سے کئی افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں موصول ہوئی ہیں. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. ایران کے ایوان صدر میں فلسطینی عوام کی اسلامی انقلاب کی حامی کمیٹی نے یوم نکبہ کو فلسطین کے مظلوم اور نہتے عوام کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کی یادآوری کا دن قرار دیا ہے. جارے صہیونیوں نے 14 مئی 1948 کو فلسطینی علاقوں پر قبضہ کر کے علاقے میں ظلم و زیادتی, جرم و جہریت, بدامنیوں, عدم استحکام کی بنیاد رکھی, اور اسی بنا پر اس تاریخ کو یوم نکبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ایران کے ایوان صدر میں فلسطینی عوام کے اسلامی انقلاب کی حامی کمیٹی نے ایک بیان میں کہا کہ یوم نکبہ ایک ایسا دن ہے کہ جس دن صہیونی دشمنوں نے بے گناہ انسانوں کا خون بہا کر ان کے شہروں اور علاقوں پر غاصبانہ قبضہ کر کے سرزمین کے فلسطینی اور اسلامی تشخص کو ختم کرنے کی کوششوں کے تحت اپنے ناجائز وجود کا اعلان کیا. اس بیان میں کہا گیا کہ غیر قانونی اور خود ساختہ جعلی غاصب صہیونی حکومت فلسطینی قوم کے حقوق کی پامالی اور فلسطینی عوام پر بے تحاشا ظلم و زیادتی, نیز انہیں ان کے آبائی وطن سے دربدر کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے. ایران کے ایوان صدر میں فلسطینی عوام کی اسلامی انقلاب کی حامی کمیٹی نے کہا کہ اگرچہ یوم نکبا فلسطینوں کے رنج و عالم کی یاداوری کا دن ہے، تاہم ہر سال فلسطینی عوام اور دنیا کے حریت پسند لوگ اجتماعات اور احتجاجی مظاہرے کر کے پوری دنیا پر اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ فلسطینی قوم کے پامال شدہ حقوق کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ فلسطینی وزارت خارجہ، مزاحمتی تنظیموں اور صحافیوں کی عالمی تنظیم رپورٹرز ود آؤٹ بارڈر نے الجزیرہ کی فلسطینی رپورٹر شہید شیریں ابو عاقلا کے جنازے پر سنی فوجیوں کے حملے کی سخت مذمت کی۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے الجزیرہ کی صحافی شیریں ابو عاقلا کے جنازے پر سنی فوجیوں کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے منظم دہشت گردی سے تعبیر کیا۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں اعلان کیا کہ سیونی حکومت نے الجزیرہ کی رپورٹر کو نہ صرف شہید کر دیا بلکہ ان کے جلوس جنازہ کا بھی اس وقت تک پیچھا کیا جب تک کہ انہیں سپرد خاک نہ کر دیا گیا۔ اس بیان میں کہا گیا کہ سیونی حکومت کو لوگوں کے کندھوں پر فلسطینی صحافی کے تابوت جنازے سے بھی خوف آتا ہے۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے اسرائیل کو ایک سرکش، غاصب، نسل پرست، ظالم، انسانی حقوق پامال کرنے والی اور فلسطینی عوام کے خلاف ہر روز جرائم کا ارتکاب کرنے والی غاصب حکومت قرار دیا اور کہا کہ اس کے جرائم کو روکنے کا واحد راستہ اس کا بائیکاٹ اور اس پر پابندیاں عائد کرنا ہے۔ تحریک جہاد اسلامی فلسطین کے ترجمان نے بھی الجزیرہ کی فلسطینی رپورٹر کے جلوس جنازہ پر سنی حکومت کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ سنی حکومت کے خلاف جدوجہد اور اس کے خلاف مزاحمت اور استقامت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تحریک جہاد اسلامی فلسطین کے انفارمیشن شعبے کے سربراہ نے کہا کہ فلسطینی صحافی شیریں ابو عاقلا کے جنازے پر سیونی فوجیوں کا حملہ بیت المقدس کی غاصب حکومت کا نیا جرم ہے جو اس کے دیگر جرائم میں ایک اور اضافہ ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کے فلسطینی رپورٹر ابو عاقلا کے جنازے پر سیونی حکومت کے فوجیوں کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے حیران کن قرار دیا گیا۔ صحافیوں کی عالمی تنظیم رپورٹرز ود آؤٹ بارڈر نے مشکوک انداز میں ابو عاقلا کے قتل کی عالمی سطح پر فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ یاد رہے کہ سنی حکومت کی فوج نے جمعے کو مقبوضہ بیت المقدس میں الجزیرہ ٹی وی کی فلسطینی رپورٹر شیریں ابو عاقلا کے جنازے پر حملہ کر کے جنازے میں شریک لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ یہ پرتشدد یلغار اور شرمناک بے احترامی دنیا کی نگاہوں کے سامنے انجام پائی جس میں سنی فوجیوں نے ساؤنڈ بم کا استعمال کرتے ہوئے شیریں ابو عاقلا کے جنازے کی بے حرمتی کی۔ سیونی فوجیوں نے بدھ کو غرب اردن کے جنین کیمپ پر یلغار کر کے الجزیرہ کی فلسطینی رپورٹر شیریں ابو عاقلا کو گولی مار کر شہید کر دیا تھا۔ شیریں ابو عاقلا کو جنین کیمپ پر سیونی فوجیوں کے حملے کے وقت رپورٹ دیتے ہوئے شہید کیا گیا۔ سیونی فوجیوں نے ابو عاقلا کو براہ راست ان کے سر پر گولی ماری جس کے نتیجے میں وہ شہید ہو گئی۔ روس کے وزیر خارجہ نے کہا کہ یورپی یونین عالمی سطح پر ایک جارے اتحاد کی حیثیت سے رول ادا کر رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے دولت مشترکہ کے ملکوں کے وزراء خارجہ کے اجلاس کے بعد ایک بیان میں کہا ہے کہ ماسکو یورپی یونین میں یوکرین کی رکنیت کو نیٹو کی رکنیت کے مترادف سمجھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین عالمی سطح پر ایک جارے اتحاد کی حیثیت سے رول ادا کر رہی ہے۔ مستقل مندوب دمیتری پولینوسکی نے بھی کہا کہ اقوام متحدہ میں روس نے یورپی یونین میں یوکرین کی رکنیت کے بارے میں اپنا موقف تبدیل کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب یورپی یونین میں یوکرین کی رکنیت روس کے ساتھ امن معاہدے کا حصہ نہیں بن سکی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے روس کو یورپی یونین میں یوکرین کی رکنیت کے بارے میں کوئی تشویش نہیں تھی، مگر یوکرین جنگ کے آغاز اور بریسلز کی جانب سے روس مخالف اور دشمنانہ موقف اختیار کیے جانے کے بعد روس اپنا موقف تبدیل کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ دنیا اسنا روس کی قومی سلامتی کونسل کے ڈپٹی چیئرمین نے سخت خبردار کیا کہ مغرب کی جانب سے عائد کی جانے والی پابندیاں اس دنیا کے زوال پر منتج ہوگی جس میں امریکہ خود کو مرکزی حیثیت میں دیکھ رہا ہے۔ یاد رہے یوکرین کی جنگ کے آغاز کے بعد سے یورپ اور امریکہ کی جانب سے روس کے خلاف مختلف قسم کی پابندیاں عائد کی گئی ہیں، جبکہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ معیشت کی حقیقی قوانین کی بنیاد پر پابندیوں کے نفاذ کا یہ نشہ یورپی یونین اور یورپی شہریوں اور دنیا کے غریب ملکوں کے لیے بھیانک نتائج برآمد ہونے پر منتج ہوگا۔ شام کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا کہ دہشت گرد گروہ اور مغربی ایجنٹ امریکی مدد سے شام کے اقتصادی وسائل لوٹ رہے ہیں۔ شام کی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ دمشق حکومت کو امریکی وزارت خواجہ کے ملک کے شمال مشرق اور شمال مغرب میں اقتصادی سرگرمیاں انجام دینے پر مبنی بیان سے کوئی حیرت نہیں ہوئی ہے، کیونکہ واشنگٹن ہی دہشت گردانہ جنگ کی پشت پناہی کر رہا ہے جس سے شام گزشتہ 10 برسوں سے برسر پیکار ہے۔ دمشق حکومت نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور مغرب کی جانب سے شام کے خلاف یک طرفہ پابندیوں کے نفاذ اس ملک کے بنیادی تنصیبات کی تباہی اور بہت سے بے گناہ شامیوں کے قتل کا باعث ہوئے، کیونکہ وہ واشنگٹن اور مغرب کی سازشوں میں شامل ہونے کے خلاف تھے۔ دمشق نے امریکہ اور مغرب کا مقصد شام کی تقسیم بتایا اور کہا کہ فوج، قوم اور اس کے رہنماؤں نے اس سازش کو ناکام بنا دیا ہے۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کانگریس پارٹی نے ملک کی معیشت کو انتہائی تشویشناک قرار دیا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق مرکزی وزیر نے ادوی پور میں کانگریس پارٹی کے چنتن شیور کی اقتصادی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ملک کی معاشی صورتحال بہت تشویشناک ہو چکی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ترقی کی رفتار رک چکی ہے اور ہر طرف مہنگائی اور بے روزگاری کا ماحول ہے۔ انہوں نے کانگریس پارٹی کے کارکنوں سے کہا کہ ملک کی معیشت کو ٹریک پر واپس لانے کے لیے نئے انداز سے انتھک محنت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے پارٹی کے چنتن شیور کی اقتصادی کمیٹی کے اجلاس کے بعد ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ مرکزی اور ریاستی حکومت کے درمیان اعتماد پوری طرح ختم ہو چکا ہے اور ملک کی معاشی حالت بہت خراب ہو چکی ہے۔ امریکہ میں پیٹرول کی قیمتوں نے ملکی تاریخ کے گزشتہ سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی نے رشیا ٹوڈے کے حوالے سے رپورٹ دیا کہ امریکی آٹو موبائل ایسوسی ایشن نے اعلان کیا کہ گزشتہ شب ملک کے پیٹرول پمپوں پر تیل کی قیمت ریکارڈ اونچائی پر پہنچ گئی۔ اے 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 کے مطابق امریکہ میں ایک گیلن تیل کی قیمت $4.43 ہو گئی ہے۔ یہ اعداد و شمار 60,000 پیٹرول پمپوں سے اکٹھے کیے گئے ہیں۔ ادھر امریکہ میں شدید اور ہولناک طوفان کے باعث 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی ریاست جنوبی ڈکوٹا میں ہولناک طوفان نے اس ملک کے وسط مغربی علاقوں میں بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ ریاست جنوبی ڈکوٹا کے گورنر کرسٹی نوم نے ریاست میں شدید طوفان کے بعد ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا اور ریاست کے متعلقہ حکام کو متاثرہ علاقوں میں امداد پہنچانے کے لیے ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ریاست کے گورنر نے کہا کہ 28 اضلاع کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات ملی ہیں۔ ہنگامی حالت کے ڈپارٹمنٹ نے ہنگامی امدادی کاروائیوں کے لیے ایک سینٹر قائم کر دیا ہے۔ مغربی میڈیا میں آنے والا یہ مغربی امریکہ میں آنے والا یہ طوفان اتنا شدید تھا کہ بعض علاقوں میں بہت سے درخت اور بجلی کے کھمبے اکھڑ گئے۔ اور سمجھنا، آخر میں یہ خبر کے یوم تحفظ فارسی زبان و ادب کی مناسبت سے پاکستان کے شہر راولپنڈی میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب میں خانہ فرنگ ایران کے ڈائریکٹر جنرل نے فارسی اور اردو کے مشترکات پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ راولپنڈی میں اسلامی جمہوریہ ایران کے خانہ فرنگ کے ڈائریکٹر جنرل فراموز رحمان زادے نے کہا ہے کہ فارسی ان تمام ملکوں کا مشترکہ ورثہ ہے جہاں کے لوگ سینکڑوں سال تک فارسی زبان سے وابستہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فارسی برصغیر کے عظیم مفکر شاعر مشرق علامہ اقبال کی زبان ہے۔ راولپنڈی میں اسلامی جمہوریہ ایران کے خانہ فرنگ کے ڈائریکٹر جنرل نے فارسی اور اردو کے مشترکات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اردو زبان میں فارسی کے الفاظ اتنے زیادہ ہیں کہ اس کو فارسی سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ برصغیر پاکستان اور ہندوستان میں فارسی کی ترقی کا مطلب اردو کی ترقی ہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈاکٹر سرفراز ظفر نے اپنے خطاب میں کہا کہ فارسی اردو زبان کی ماں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فارسی کے بغیر اردو زبان نامکمل ہے۔ تقریب سے خطاب میں دیگر دانشوروں اور مختلف یونیورسٹیوں کے اساتذہ نے فارسی زبان کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ مقررین نے پاکستان میں فارسی زبان و ادب کی ترقی میں حائل رکاوٹوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ فارسی کا ہمارے ماضی کی تاریخ سے بہت گہرا تعلق ہے اور اس کے تحفظ اور ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اور سمجھ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سامعین, نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسلام پلس, اور آخر میں آپ سن سکیں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف.
میرے لب پر حضور کی باتیں, میرے لب پر حضور کی باتیں, میرے لب پر حضور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں, تیرگی کی باتیں, سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام, سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام, سب سے اچھی حضور کی باتیں, سب سے اچھی حضور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں, ذکر احمد سے ہے ذکر احمد سے ہے بیان روشن, نور کے لفظ نور کی باتیں, نور کے لفظ نور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں, محبوب رسول پیلی ہے, محبوب رسول پیلی ہے, اب کروں گا سرور کی باتیں, اب کروں گا سرور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں, ہے فقط ان کے سامنے اعتراف قصور کی باتیں, اعتراف قصور کی باتیں, کر مدینے
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
کہتے ہیں کہ خدا حکیم و دانا ہے، وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتا جو فضول و ابس ہو، تو طبیعی اور اجتماعی بلائیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں کیا یہ فضول نہیں ہیں جو انسان کے اپنے مقصد تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہیں؟
جی بہت اچھا سوال ہے کہ اللہ حکیم ہے اور عادل ہے، تو یہ طرح طرح کی بلائیں کائنات میں کیوں ہمارے سامنے آتی ہیں؟ یہ مشکلات، طوفان کی مشکل ہے، زلزلے کی مشکل ہے، سونامی کی مشکل ہے، یا بہت سے امراض ایسے پائے جاتے ہیں جس میں مومنین، غیر مومنین، کفار و مشرکین سب مبتلا ہیں، اللہ حکیم اور عادل ہے، تو یہ سب بلائیں کیوں پیش آ رہی ہیں اور اللہ ان کی روک تھام کیوں نہیں کر پا رہا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے اور معقول سوال ہے، اور عقل کے ذریعے اسے حل بھی کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں وہ دنیا کون سی دنیا ہے؟ یہ عالم ہستی، عالم مادہ ہے، مادے کے اپنے کو تقاضے ہیں اور اس کی ایک طبیعت ہوتی ہے۔ یہ نظام مادی جو ہے یہ سب اس کی وجوہات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ نظام مادہ کے یہ تقاضے ہیں، اس کا یہ تقاضا ہے کہ ایسی چیزیں پیش آتی ہیں، اور اگر اس کو اس کے تقاضوں سے الگ کر دیا جائے تو اس کا پھر عالم مادہ ہونا باقی نہیں رہ جائے گا، اس کی مادیت ختم ہو جائے گی، اس کی حیات بدل جائے گی، چونکہ یہ چیزیں اور عالم مادہ میں اس کا ظہور یا آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ جہاں عالم مادہ ہوگا وہاں یہ چیزیں رونما ہوں گی۔ لازم و ملزوم ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جو ایک دوسرے سے جدا نہ ہو سکتی ہوں، اور اگر انہیں جدا کیا جائے تو وہ اپنی اصل پہ باقی نہ رہیں۔ عالم مادہ کے یہ سب تقاضے ہیں، لہٰذا انہیں عالم مادہ سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ عالم مادہ کی تخلیق ہی اسی طرح سے ہوئی ہے کہ ہم ان سب بلاؤں کو، طوفانوں کو، سرد و گرم زمانہ کو، بیماریوں کو جدا نہیں کر سکتے، یہ اس کا لازمہ ہے عالم مادہ کا۔ اگر ان سب کو جدا کیا جائے تو عالم مادہ نہیں رہ جائے گا، اور یہ مقصدیت کے خلاف ہے۔ بالکل اسی طرح سے مثال کے طور پہ جیسے سورج ہے، اب کوئی یہ کہنے لگے کہ سورج کی روشنی ہمیں تو بہت پریشان کرتی ہے، جہاں اس کے فائدے ہیں نقصان بھی ہے، اس کی دھوپ ہمیں بہت پریشان کرتی ہے، حالانکہ سورج بہت بہت مفید شے ہے، لیکن اس کی زیادہ روشنی بعض لوگوں کو نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے، اور اس کی دھوپ ہمیں جہاں فائدہ پہنچاتی ہے نقصان بھی دیتی ہے، جس سے بچنے کے لیے ہم طرح طرح کے انتظامات کرتے ہیں۔ ہر وقت ہمیں نور کی ضرورت نہیں ہوتی، نور خورشید کی، سورج کی روشنی کی، اور ہر وقت ہمیں دھوپ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ یہ ہمارے لیے ضروری بھی ہیں، لیکن ایک خاص مقدار میں یہ مضر بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ سورج سے اس کی روشنی کو جدا کر دیا جائے، اس کی دھوپ کو جدا کر دیا جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ اگر سورج سے نور کو جدا کر دیا جائے یا دھوپ کو جدا کر دیا جائے تو وہ پھر سورج ہی نہیں رہ جائے گا۔ ہاں، اس میں کچھ کمی واقع ہو سکتی ہے جن کے انتظامات آج دنیا نے کر رکھے ہیں، کبھی کبھی بادل بھی مانے ہو جاتا ہے تو روشنی اور دھوپ میں کمی ہو جاتی ہے، ورنہ ہم ایسے مکانات بناتے ہیں، ایسے انتظامات کرتے ہیں جس سے دھوپ سے بچا جا سکے، اس کی روشنی سے بچا جا سکے۔ اسی طرح سے یہ عالم مادہ ہے، سورج کی روشنی اور دھوپ کی طرح اس میں بلائیں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، امراض بھی ہیں، انہیں بالکل ختم تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ نے عقل دی ہے، انسان کو شعور دیا ہے، ترقیاں دی ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں، ان کو کم کیا جا سکتا ہے، طب کے ذریعے سے کم کیا جا سکتا ہے، ڈاکٹری کے ذریعے سے کم کیا جا سکتا ہے، انہیں ختم بالکل نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کو گھٹانے اور ان کو کم کرنے کا یا ان بیماریوں سے شفا پانے کے طریقے ایجاد کیے جا سکتے ہیں، چونکہ عقل انسانی میں اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے۔ چنانچہ ان سے بچنے کے لیے بہت ساری بیماریوں سے بچنے کے طریقہ علاج ڈاکٹروں نے ایجاد کر لیے، آگے چل کے بہت سی بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے بھی طریقے ایجاد کیے جا سکتے ہیں، ذہن انسانی میں یہ صلاحیت ہے۔ لہٰذا عالم مادہ میں جو بھی کچھ رونما ہو رہا ہے اس سے اللہ کی حکمت اور اللہ کی عدالت پہ کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا ہے۔
قرآن میں آیا ہے کہ کل روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے محضر میں شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ اگر یہ آیت صحیح اور درست ہے تو ہمیں قرآن کو ترک ہی کرنا ہوگا تاکہ ہمارے نبی کی بات سچ ثابت ہو سکے۔
یہ سوال بہت بڑی اہمیت کا حامل اس وجہ سے ہے چونکہ تمام کی تمام امت مسلمہ پیغمبر اکرم کی گرویدہ ہے، تمام کی تمام امت مسلمہ پیغمبر اکرم کے تابع ہے، اور سب کے سب مسلمان یہی چاہتے ہیں کہ ہم کسی ایک عمل میں بھی رسول اسلام سے نافرمانی نہ کر پائیں۔ لیکن ایک ایسی چیز کہ جس کو سب مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اس سے متمسک ہیں، اور وہ کون سی چیز ہے؟ وہ چیز ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ تمام کے تمام مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اس سے متمسک ہیں، ہم اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جب روز محشر ہوگا اور پیغمبر اکرم ستون محشر پکڑ کر اس امت مسلمہ کی شکایت کریں گے کہ پروردگار، یہ میری وہ امت تھی کہ جس نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کریم پر عمل نہیں کیا ہے، لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام مسلمان یہ بھی کہتے ہوں کہ ہم متمسک ہیں اس کتاب سے، اور رسول اکرم ہماری شکایت بھی کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم اس سے متمسک ہیں، لیکن اس سے متمسک ہونے کا ہم حق ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ واقعا ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ہم اس مقام پر نہ پہنچ جائیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شکایت کرتے ہوئے نظر آئیں کہ ہماری وہ امت تھی کہ جس نے سب سے بڑے امر قرآن پر عمل نہیں کیا ہے۔ اس وجہ سے کہ اگر پیغمبر اکرم کی یہ شکایت بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی تو پھر ہماری بخشش کا کوئی ساز و سامان نہیں رہے گا۔ اس وجہ سے کہ یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ جس کے لیے سورہ انفال میں ارشاد ہوتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ مومنین وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب آیات الہی کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے تو پھر ان کے ایمان میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ لہذا ہم یہ تصور نہ کریں کہ یہ آیت دعویٰ کر رہی ہے کہ پیغمبر اکرم روز محشر یہ شکایت کریں گے، اور اگر ہم نے عمل کر لیا قرآن کریم کی باتوں پر تو یہ بات جھوٹی ہو جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمیں خبردار کرنے کے لیے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے کہ مومن کی شان ہی قرآن پڑھنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، قرآن کریم پہ عمل کرنا ہے، اس میں تدبر کرنا ہے، قرآن کریم کا کما حقہ حق ادا کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی تفسیر بدل دیں، ایسا نہ ہو کہ اس کے معنی بدل دیں اور پھر ہم یہ سوچیں کہ نہیں، ہم قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے کہ ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى۔ خداوند عالم قیامت میں اس گروہ کو اندھا کر کے اٹھائے گا کہ جس نے پروردگار کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے، اور پھر یہ کہیں گے کہ پروردگار ہمارے چہروں پر تو آنکھیں تھی، ہماری آنکھیں کہاں چلی گئی، بینائی کہاں چلی گئی؟ تو خداوند عالم کہے گا کہ تم نے میرے ذکر کو دنیا میں چھوڑ دیا تھا، آج میں نے اسی وجہ سے تمہاری بینائی لے لی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم پیغمبر اکرم کی اس شکایت کے مجرم نہ بن جائیں، اور ہم قرآن کریم سے ایسے جڑے رہیں کہ قرآن کریم کا کما حقہ حق ادا ہو جائے۔
کیا اس حقیقت پر کوئی تاریخی سند موجود ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام صاحب فرزند تھے؟ اگر ہاں تو امام علیہ السلام نے اپنے اموال کے بارے میں کیوں اپنی ماں کو وصی قرار دیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں، تمام علماء شیعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب فرزند تھے۔ ہم شیعوں کے ہاں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام شیعہ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ گیارہویں امام امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب فرزند تھے۔ لیکن اہل سنت والجماعت میں یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب فرزند تھے یا صاحب فرزند نہیں تھے، اور سنت والجماعت میں سے بعض اہل تاریخ اور بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب اولاد تھے۔ ان میں سے ایک بڑے عالم دین ہیں سنت والجماعت کے، جن کا نام ہے ابن عسیر۔ ابن عسیر اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب اولاد تھے، صاحب فرزند تھے، اور ان کے فرزند کا نام محمد تھا، جن کے بارے میں شیعہ افراد کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سامرہ کے سرداب میں جا کے غائب ہو گئے اور شیعہ ان کے ظہور کے منتظر ہیں۔ اسی طریقے سے ذہبی نے بھی اپنی تاریخ میں اس بات کی تائید کی ہے کہ شیعوں کے گیارہویں امام امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب ولد اور صاحب فرزند تھے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب فرزند تھے تو آپ نے اپنا وصی اپنی مادر گرامی کو قرار کیوں دیا تھا؟ دیکھیے، کبھی ایسا ہوتا ہے مصلحت اس بات کی مقتضی ہوتی ہے کہ حجت خدا کی جان کو بچایا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے، جس طریقے سے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے امام سجاد کی موجودگی میں ظاہری اعتبار سے تمام امور کو اپنی بہن زینب کے حوالے کیا تھا۔ اس کی وجہ ہمارے علماء نے یہ بیان کی ہے تاکہ یزیدیوں کی نگاہیں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹ جائیں اور وہ ان کو قتل نہ کریں۔ تو حجت خدا کی حفاظت کے لیے کبھی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ کوئی امام کسی مقدس خاتون کو اپنا وصی بنا دیتا ہے، جس طریقے سے امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی بہن زینب کو اپنے تمام امور کا وصی قرار دیا، اسی طریقے سے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے حجت آخر خدا کی حفاظت کے لیے اپنا وصی اپنی مادر گرامی کو قرار دیا، تاکہ یہ اللہ کی حجت ظالمین کی نگاہ سے مخفی رہے اور قتل سے محفوظ رہے۔
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔
خدا کی نعمتوں کا شکر بجا لانا کیوں واجب ہے؟ ویسے بھی ہم کس طرح اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں جس نے ہمیں ہستی اور وجود سے نوازا ہے؟ کیا یہ اس خالق ہستی کی بے احترامی نہیں ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں شکر کے معنی سمجھنا ہوگا کہ شکر کہتے کسے ہیں۔ شکر کہتے ہیں لغت میں کہ سب سے پہلے ذہن میں نعمتوں کا تصور کرنا، پھر اعضاء و جوارح کے ذریعہ اپنے کردار اور رفتار کے ذریعہ اس کا اظہار کرنا، اسے کہتے ہیں شکر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شکر منعم واجب کیوں ہے؟ کیوں اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے؟ دیکھیے، شکر ایک فطری امر ہے، ایک درونی امر ہے۔ ہر انسان اگر اپنی فطرت کی طرف نظر ڈالے اپنے اندر، تو وہ اس بات کو محسوس کرے گا, خود بخود اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے گا کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے, نیکی کی ہے, کچھ نعمت دی ہے, تو اس سے ہم غافل نہ رہیں بلکہ اس کا شکریہ ادا کریں. اور اگر ہم شکریہ نہیں ادا کرتے ہیں تو ہمارا ضمیر خود ہمیں جھجھوڑتا ہے, ملامت کرتا ہے کہ ہم نے, اس نے بیچارے نے ہمارے ساتھ احسان کیا تھا, ہم نے کیوں شکریہ ادا نہیں کیا. بس یہ ایک درونی امر ہے, فطری امر ہے, اور عقلاء عالم بھی اس کی مذمت کریں گے کہ بھائی کسی نے احسان کیا تھا تمہارے ساتھ تو کم سے کم تمہیں جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے تھا. اور عقلاء کہتے ہیں کہ تو حیوان سے بدتر ہے, اس لیے کہ بہت سارے حیوانوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے محسن کا احسان بہت اچھی طرح ادا کرتے ہیں اور مانتے ہیں. بس جب اگر ہم فلسفے کو سمجھ لیں کہ شکر کرنے کا فلسفہ کیا ہے, تو ہمیں باقاعدہ ہمارے لیے یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ کا شکر کرنا بے معنی نہیں ہے اور شکر بے ہدف بھی نہیں ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ شکر ہم کیوں کرتے ہیں. ممکن ہے کہ انسان شکر کرے لیکن وہ اس بات کی تمنا رکھے دل میں کہ یہ بھی ہماری قدردانی کرے, لیکن خالق کائنات ایسا نہیں ہے. وہ اگر پوری کائنات بھی کفران نعمت کرے نا, تو اس کی کبریائی پہ ذرہ برابر اثر آنے والا نہیں ہے, فرق آنے والا نہیں ہے. وہ غنی علی الاطلاق ہے, اس کے وہاں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. جب وہ غنی علی الاطلاق ہے, وہ بنیاز ہے تمام چیزوں سے, اس کے وہاں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا. تو بس یہ ہوا کہ اللہ کا شکر ہم کرنا کیوں واجب ہے, اس لیے کہ یہ ایک فطری امر ہے. جس نے بھی نعمت دی ہے, اللہ نے اتنی نعمتیں انسان کو دی, بے نہایت نعمتیں اللہ نے انسان کو دی ہے, مادی نعمتیں دی ہیں, مانوی نعمت دی ہیں, اس کے مقابل میں عقل بھی کہتی ہے, فطرت بھی کہتی ہے, عقلا بھی کہتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کریں. اور یہ جو ہم شکر ادا کر رہے ہیں پروردگار عالم کا, وہ اس کا پرافٹ, اس کا فائدہ خداوند متعال کو نہیں پہنچتا ہے, بلکہ اس کا سارا فائدہ ہم کو ملتا ہے. اس لیے خالق کائنات اگرچہ بے نیاز ہے لیکن اس کے باوجود بھی کہتا ہے کہ شکر کرو. اس لیے کہ اگر تم کفرانی نعمت کرو گے تو اس کفرانی نعمت کی کچھ ناہنجاریاں ہیں, کچھ وہ خود بخود انسان کو جو ہے وہ آئیں گے. جیسے یہ کہ کفرانی نعمت جو ہے عذاب کا سبب بنتی ہے, جیسا کہ قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر لئن شکرتم لازیدنکم وئن کفرتم ولئن کفرتم ان عذاب لشدید, کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم نعمتیں زیادہ کریں گے, لیکن اگر کفرانی نعمت کرو گے تو عذاب شدید ہے. کیوں عذاب شدید ہے؟ اس لیے کہ خود کفر کا لازم ہے. اگر انسان کفر کرے گا تو نعمتیں کم ہو جائیں گی, کفر کرے گا عذاب کا شکار ہوگا, اور جب انسان شکر کرے گا تو اپنی انسان اصلی مقام تک پہنچ جائے گا شکر کرنے کی وجہ سے. اسی لیے کہتے ہیں کہ شکر کرنا نہایت ضروری ہے. اگر انسان شاکر ہوگا تو شکر, یعنی ہر وہ قوم, ہر انسان جو شکر کرتا ہے, شکر خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسان اس نعمت کا مستحق تھا. اللہ بغیر کسی دلیل کے کسی کو نعمت نہیں دیتا, اور بغیر کسی دلیل کے نعمت لیتا بھی نہیں ہے. بس انسان اگر شاکر ہوتا ہے تو نعمتیں اضافہ ہوتی ہیں, نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں. اور ایک چیز آخر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ کائنات میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو پروردگار عالم کا شکر ادا کر سکے. سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرے کہ پروردگار کا شکر ادا کرنے سے انسان عاجز ہے. جیسا کہ روایت میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ سب سے بہترین, سب سے برتر شکر یہ ہے کہ انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرے. لہذا خدا کا شکر کرنا بہت ضروری ہے, اور اس کا شکر کرنا, اس کا فائدہ خود ہمیں انسان تک پہنچتا ہے.
ہم ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ ایک بیوی کی حیثیت سے عورت کی اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہو, دیگر اعضائے خانہ سے خوش اخلاقی سے پیش آئے. تو کیا ایک شوہر کی حیثیت سے مرد کی بھی کوئی اخلاقی ذمہ داری اسلام نے مشخص کی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل, بہت ہی عمدہ سوال ہے کہ عام طور سے یہی کہا جاتا ہے کہ عورت کی یہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے, وہ کام کرنا چاہے, یہ کام کرنا چاہے, لیکن واقعی معنوں میں کیا مرد کی کوئی اخلاقی ذمہ داری بھی بنتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے اسلام نے مشخص کیا ہے جہاں پہ حقوقی اور دوسرے حوالے سے ذمہ داریاں مشخص کی ہے عورت کی اور اس طرح سے ایک مرد کی، وہاں پہ اخلاقی ذمہ داریوں کو بھی مشخص کیا ہے اور مرد سے بھی اس بات کا تقاضا کیا ہے. اسلام نے جو ذمہ داریاں عائد کی ہے چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، اس کی تخلیقی اور طبیعی اور جسمانی قوت کو نظر میں رکھتے ہوئے پیدا کی ہے، اور جتنی اس کی ذمہ داری ہے اسی اعتبار سے اس کے حقوق بھی بیان کیے ہیں. لہذا ان روحانی اور جسمانی اور اس طرح سے تخلیقی تقاضوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ان کی ذمہ داریاں بھی مشخص کی ہیں. دیکھیں ان میں سے ایک ذمہ داری جو مرد پہ عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ گھریلو ضرورتوں کو فراہم کرے، گھر میں جتنی مادی ضرورت ہے ان کو بھی فراہم کرنا مرد کے ذمہ ہے، اور پھر عورت کو سنبھالنا ان کے ذمہ ہے. اسی طرح سے مرد کے ذمہ یہ بھی چیز ہے کہ جو روحانی تقاضے ہے گھر میں، بچوں کو پیار چاہیے، بچوں کو محبت چاہیے، بلکہ خاتون خانہ کو اپنے شوہر سے محبت چاہیے، عشق چاہیے، لہذا یہ چیزیں، یہ تقاضے بھی، اس چیز کا فراہم کرنا بھی اسی کے ذمہ ہیں، اور یہ اخلاقی اور اس کی ذمہ داری بنتی ہے مرد کی. دیکھیں یہاں پہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول نقل کرنا چاہتا ہوں، فرماتے ہیں کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین شخص میری امت کا تم میں سے وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی زوجہ کے لیے اور اپنے اعضائے خانہ کے لیے خیر کا سبب ہو، بہتر ہو، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ خیر ہوں کس کے لیے؟ اپنے اہل و عیال کے لیے. جیسے یہ بہت بڑی بات ہے کہ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ جتنا بھی خیر ہے وہ سمیٹ کے اس شخص کے دامن میں جاتا ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ خیر و نیکی سے پیش آتا ہے. اس طرح سے دوسری حدیث میں فرماتے ہیں لیس منا من وسع علیہ ثم قطر علی عیالہ، فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہے اور میں اسے اپنا امتی نہیں کہہ سکتا، جسے اللہ نے سب کچھ تو دیا ہے لیکن وہ اپنے اہل و عیال پہ تنگ دستی تنگ کرتا ہے، ان کو سختی کرتا ہے ان پہ، یعنی جتنا اسے خرچ کرنا چاہیے تھا، جتنا اسے دینا چاہیے تھا اتنا وہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ نہیں کرتا بلکہ انہیں سختی کرتا ہے، مشکلاتوں میں ڈال دیتا ہے ان کو. اسی طرح سے ایک اور حدیث نبی پاک کی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر بازار میں داخل ہو جاؤ تو بازار سے ایک تحفہ لے کے اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی زوجہ کے لیے لے جاؤ. اور انسان جب اپنے اہل و عیال کے لیے ایک تحفہ لے کے جاتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس شخص نے صدقہ لیا ہے کس کے لیے؟ محتاجوں کے لیے. لہذا یہ بہت بڑی بات ہے کہ نبی اکرم اس زاویے سے ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اپنے عیال کے ساتھ سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے اخلاقی طور پہ، کہ ہر زاویے سے مرد جو ہے وہ اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہ اخلاقی برتاؤ کرے، اس کے اندر حسن خلق ہو، اس کے اندر محبت ہو، اس کے اندر مہربانی ہو، اس کے اندر جود و بخشش کا وہ سخاوت کرنے کا ہنر اس کے اندر پایا جاتا ہو. لہٰذا یہ چیزیں اگر ایک مرد نظر میں رکھے گا تو اس گھر کو بہتر سے بہتر گھر بنا سکتا ہے.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين
Thank you.